السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. سامع المحترم، جیسا کہ اعلان کیا گیا کہ یوم آزادی کی نسبت سے انشاءاللہ آج خصوصی نشست ہے کہ جس کا موضوع پاکستان کی آزادی، ماضی، حال اور مستقبل. انشاءاللہ اس موضوع کے تحت چند گزارشات ہیں اختصار کے ساتھ کے جو ہمارے سامنے آئیں گی. جب بھی 14 اگست یوم آزادی قریب آتی ہے تو اس موقع پر پورے ملک میں ہم ایک عجیب نقشہ ہر سال ہی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے آزادی کی اس تقریب کو خاص طور پر جو نوجوان نسل ہے وہ کس طرح سے مناتی ہے اور کس طرح سے ایک اخلاقی جو زوال ہے ہمیں 14 اگست کے موقع پر یا اس سے پہلے جو ہمیں نظر آتا ہے تقریبات میں، تو یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ اس موضوع پر گفتگو کی جائے اور 14 اگست سے پہلے کی جائے تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ آزادی کی نعمت کیا چیز ہوتی ہے اور یہ پاکستان کی خاص طور پر جو آزادی کا معاملہ ہوا وہ اپنے پیچھے کتنی قربانیاں وہ لیے ہوئے ہیں. اور بہرحال یہ ہے کہ تاکہ ہم اپنا جو بھی ایک طرز عمل ہے اس کو درست بھی کر پائیں اور اس مملکت خداداد پاکستان جو عطیہ خداوندی ہے اس کی قدر، اس کی اہمیت کو ہم پہچان سکیں. انشاءاللہ ماضی میں بھی چلیں گے، اس وقت حال کی جو صورتحال ہے اس پاکستان کے حوالے سے اس پر بھی کچھ گفتگو ہوگی، اور مستقبل میں اس خطے سے جو بڑے کام انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کو لینے ہیں اس کے حوالے سے بھی چند باتیں آ جائیں گی. جیسے کہ بات سامنے آئی ہے وطن عزیز کو معرض وجود میں آئے ہوئے 77 سال وہ ہو چکے ہیں. یہ 77واں یوم آزادی ہے کہ جو اب ہم منانے جا رہے ہیں. یہ یوم آزادی ایک طرف تو ہمیں یاد دلاتی ہے وہ بلڈ لائن، وہ خونی جو ایک لکیر ہم کراس کر کے آئے تھے، وہ خون سے رنگے اور آنکھ وہ بھی ہمیں ہماری یادوں کو تازہ کرتی، تو دوسری طرف یہ یوم آزادی تجدید عہد وفا کبھی ہمیں ایک موقع فراہم کرتی ہے کہ اس آزادی کی خاطر جو حسین خواب بہرحال دیکھے گئے تھے اور پھر یہ ہے کہ قربانی کی جو لازوال قربانیاں جو دی گئی ہیں، واقعتا قیمتی جانیں دی گئی ہیں، عصمتیں ہیں کہ جو کہ لٹی ہیں ہماری ماں و بہنوں کی اس بلڈ لائن کو کراس کرنے کے حوالے سے، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تجدید عہد وفا کا بھی ایک موقع ہوتا ہے یوم آزادی کے موقع پر کہ تاکہ ہم اپنے ماضی کو مد نظر رکھتے ہوئے حال کا محاسبہ بھی کریں اور مستقبل کے لیے ان راہوں کا بھی انتخاب کریں کہ جو واقعتاً اس مملکت کے استحکام کے لیے ضروری بھی ہیں اور اس مملکت کی اصل بنیادیں ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ انشاءاللہ 3 جو بھی زمانے ہیں اس کو ہم کور کریں گے بہت اختصار کے ساتھ. سب سے پہلے پاکستان کے آزادی کے حوالے سے ذرا ماضی میں ایک نگاہ ہے کہ جو کہ ہمیں ڈالنی ہے. ہمارے بڑوں نے اس پاکستان کے قیام کی جو بنیاد رکھی، جو مقصد ہمیں بتایا تھا وہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ وہ واحد ملک ہے پوری دنیا میں کہ جس کے قیام کی بنیاد ہی اصل میں کیا ہے، وہ اسلام ہے. یعنی جس کے قیام کا مقصد ہمارے بڑوں نے کیا بنایا تھا بتایا تھا، ایک نعرہ لگا تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر وہ وجود میں آیا کہ بھئی ہندو اور مسلمان دو جداگانہ قومیں ہیں، ہر لحاظ سے جداگانہ تشخص ہے کہ جو کہ ان دونوں قوموں کا ہے. اور بہرحال مصور پاکستان علامہ اقبال کیونکہ شاعر تھے تو انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے یہ دو قومی نظریے کو واضح فرمایا. بڑے پیارے وہ مشہور اشعار ہیں علامہ اقبال مرحوم کے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اور ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت، یعنی خاص جو یہ مسلمان ہیں کیونکہ یہ رسول ہاشمی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ دیگر اقوام تو بنتی ہیں رنگ نسل جغرافیائی حدود کے اعتبار سے، لیکن خاص طور پر یہ جو مسلمان ہیں یہ امت ہیں. اور یہ کس کے ماننے والے ہیں؟ اس کی ترکیب میں خاص وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، یہی وہ ایمان ہے کہ جو کہ دیگر جو بھی مذاہب سے اور اقوام سے مسلمانوں کو جدا کرتی ہے. تو بہرحال یہ دو قومی نظریہ پیش کیا گیا مصور پاکستان کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے. اور یہ دو قومی نظریہ کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے کہ جو یعنی 77 سال پہلے پیش کیا گیا، بلکہ 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں یہ سورہ محمد کی جو ابتدائی دو آیات ہیں، ذرا اگر آپ جا کے دیکھیں مطالعہ کریں، میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بھی رکھ دیتا ہوں. 1400 سال پہلے یہ دو قومی نظریہ ہے کہ جو کہ واضح کیا گیا، کفر اور اسلام کو دو جداگانہ کیفیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ ذکر کیا ہے حیثیتوں میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی جو دو آیات ہیں. دیکھیے کیا رب کائنات فرما رہا ہے کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، ایک گروہ ہے کہ جو کفر کے پرچارک ہیں. یہ وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا، انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، تو اضل اعمالہم، تو اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دی، اکارت چلے گئے. ایک تو یہ گروہ ہے. دوسرا گروہ کون سا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. اور خاص بات کیا ہے اس گروہ کی؟ کہ وآمنوا بما نزل علی محمد، اور یہ ایمان لائے اس پر کہ جو نازل کیا گیا جناب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہو الحق من ربہم، اور یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے. لہذا یہ وہ گروہ ہے کہ جس پر اللہ کی عنایتیں کیا ہیں، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں، واصلح بالہم، اور ان کے احوال کو درست فرما دیا. لہذا یہ دو جداگانہ حیثیتوں سے کفر و اسلام کو یہ 77 سال پہلے نہیں بلکہ 1400 سال پہلے قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا باقاعدہ. پھر پاکستان کا جو مطالبہ کرنے والے تھے، یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ نہ ان کی زبان ایک تھی، نہ ان کی ثقافت ایک تھی، نہ نسل ایک، نہ رنگ ایک، بلکہ یہ ہے کہ ان کے درمیان جو واحد مشترکہ اساس تھی وہ فقط صرف اور صرف وہ کیا تھی؟ وہ اسلام تھی. اور البتہ یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے، یعنی ایک تو یہ مثبت جذبہ تھا بر عظیم کے مسلمانوں کو متحد کرنے کا کہ ہم اسلام کے نام پر اٹھیں، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ قیام پاکستان کے لیے بر عظیم کے متحد ہونے کے مسلمانوں کی جو ایک منفی جذبہ بھی تھا وہ تھا ہندو قوم کا تعصب. ہمیں یہ خوف تھا کہ اگر متحدہ ہندوستان آزاد ہوتا تو پھر یہ ہے کہ ہندو ہم سے اپنے سابقہ غلامی کا بدلہ ہے کہ جو کہ لے گا. لہذا یہ ہے کہ پھر ہندو قوم کی دشمنی کے مقابلے میں ہم نے جو اتحاد کیا، اس حوالے سے بھی ہماری وحدت کی بنیاد وہ اسلام ہی تھی. یعنی نوٹ کیجئے، آل انڈیا کانگریس کے مقابلے میں 1906 میں کیا وجود میں آئی تھی؟ آل انڈیا مسلم لیگ. یعنی نعرہ کیا لگا تھا؟ کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آپ. لہذا یہ ہے کہ ہندو قوم کی دشمنی کے مقابلے میں جو واحد اساس ہماری وحدت کی بنی ہے بر عظیم کے مسلمانوں کو متحد کرنے کا جو بھی جذبہ تھا وہ بھی اسلام تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بات بھی ہم جانتے ہیں. کہ اس پاکستان بننے کے حوالے سے جو ووٹ دے رہا ہے وہ یو پی کا مسلمان بھی دے رہا ہے، حالانکہ اسے پتا تھا کہ قیام پاکستان کے بعد جو ہے مجھے پاکستان میں شامل نہیں ہونا، لیکن اس نے بھی قیام پاکستان کے لیے ووٹ دیا. تو بہرحال یہ ہے کہ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ پاکستان کی تشکیل میں جو فیصلہ کن حیثیت ہے وہ کس کو حاصل ہے؟ وہ اسلام کو حاصل ہے، الحمدللہ، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. پھر بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو یہ قیام ہوا یہ واقعتاً ہمیں عطیہ خداوندی ہے کہ جو کہ نظر آتا ہے، سراسر یہ اللہ کا عطیہ ہے کہ جو کہ ہمیں، کیونکہ بظاہر بڑے مخالفانہ، شدید مخالفانہ ماحول تھا کہ جو کہ پاکستان کے حوالے سے، قیام کے حوالے سے ہمیں ماضی میں نظر آتا ہے. چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھوں کہ وہ شدید مخالفانہ ماحول، اس کی کیفیت کیا تھی. یعنی برطانیہ میں لیبر پارٹی کی حکومت تھی کہ جو مسلمانوں کی سب دشمن تھی. پھر یہ ہے کہ پاکستان کی مخالفت جو ہے وہ جو ہندوستان میں کر رہی تھی وہ کون سی پارٹی تھی؟ وہ کانگریس تھی. اور بلکہ حکومت برطانیہ کا جو کہ وائسرائے لارڈ مان بیٹن، اس کے بڑے گہرے تعلقات تھے نہرو خاندان سے. تو لہٰذا یہ ایک تعلق تھا برطانیہ کا اور نہرو خاندان کا کہ جو کہ مسلمانوں کے خلاف جاتا تھا. پھر پاکستان کی جو مخالف جماعت تھی کانگریس، یہ انتہائی منظم عوامی جماعت تھی اور دیگر کئی جماعتوں کی اس کو حمایت بھی جو ہے وہ حاصل تھی. اسی طرح سے اس کے پاس ہزاروں تجربے کار کارکنان تھے کہ جو کہ موجود تھے. پھر مال اور وسائل کی اس کے پاس فراوانی تھی. پھر ایک طاقتور پریس وہ کانگریس کے پیچھے تھا کہ جو کہ ایک سپورٹنگ میں اس کے پیچھے موجود تھا. پھر باصلاحیت لیڈر کانگریس کے پاس جو وہ موجود تھے. پھر گاندھی جی نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ بھارت ماتا کی جو تقسیم ہوگی وہ کس پر ہوگی؟ وہ میری لاش پر ہو. تو اتنے شدید مخالفانہ یہ ماحول تھا پاکستان بننے. پھر ہندو ہر سطح پر مسلمانوں سے آگے نکل رہے تھے، چاہے وہ ملازمتوں کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، مناسب کا معاملہ ہو، مسلمانوں سے آگے وہ ہندو وہ نکل رہا تھا. پھر اور یہ اتنی کیفیت آگے بڑھ رہی تھی کہ ایک مشہور مصنف ہے انگریز، ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر اس کا نام ہے، اس کو یہ کہنا پڑا کہ اگر ہندوستان میں مسلمانوں کی یہی صورتحال رہی کہ ہندو ہر گوشے میں اسے آگے نکلتا چلا گیا، تو پھر مسلمانوں کی جو حیثیت ہے ہندوستان میں وہ تو صرف سرکاری دفتر میں یا تو وہ ملازم ہوں گے یا چپراسی کے جاب پر جو ہے وہ لگے ہوئے ہوں گے، اس سے زیادہ کوئی حیثیت ہندوستان میں مسلمانوں کی نہیں ہوگی. اور بہرحال یہ وہ کیفیت ہے کہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کی ہے، یہ استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ اس مقام کو ایک بڑا اہم تجزیہ ہے کہ جو کہ فرمایا کرتے تھے تاویل خاص اور تاویل عام کے اعتبار سے. یہ جو سورۃ الانفال کے آیت نمبر 26-27 ہے، یہ تاویل خاص کے اعتبار سے مکے کے مسلمانوں کی نقشہ کشی ہے کہ جو کہ کر رہی ہے کہ مکے میں جس طرح سے مسلمان، مہاجر مسلمان کہ جو بعد میں پھر ہجرت کر کے مدینہ آئے، لیکن مکے میں ان کی حیثیت کیا تھی؟ بڑے قلیل تھے، تھوڑے سے تھے، اور کفار جو ہے وہ کفار مکہ انہیں ہر طرح سے دبانے کی کوشش کر رہے تھے، ظلم اور ذاتی کے پہاڑ ہیں کہ جو کہ اذیتوں کے وہ توڑے جا رہے تھے. بالکل اسی طرح سے بر عظیم کے مسلمانوں کا بھی معاملہ وہ تاویل عام کے ادوار سے یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے، کس طرح سے ہندوستان میں ہندو جو ہے وہ ہر طرح سے ظلم و ستم اور ہر طرح سے آگے نکلنے کی کوشش، مسلمانوں کو دبانا، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش. تو بہرحال یہ ہے کہ یہی نقشہ ہے کہ جو کھینچا گیا سورہ انفال کے آیت نمبر 26 میں. فرمایا گیا کہ وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو کہ جب تم بڑے قلیل تھے، تھوڑے تھے، یعنی مکے میں وہ مہاجر صحابہ 14 سال پہلے اور 77 سال پہلے بر عظیم کے جو بھی مسلمان ہیں ہندوستان میں تاویل عام کے اعتبار سے، بڑے تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، اور زمین میں بڑے کمزور سمجھے جاتے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں ڈر تھا کہ لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں. یعنی 14 سال پہلے مکے میں مسلمانوں کو کفار سے خدشہ تھا کہ وہ ختم نہ کر دیں، اور 77 سال پہلے بر عظیم میں مسلمانوں کو ہندوؤں کا خوف تھا کہ یہ 1000 سالہ غلامی کا بدلہ جو ہے وہ ہم سے نہ لے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ حالات تھے، لیکن ان تمام حالات کے باوجود شدید مخالفانہ ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹھکانہ دے دیا، فآواکم وأیدکم بنصرہ، پس اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی. 1400 سال پہلے ٹھکانہ مکے والوں کو کیا دے دیا؟ مکے کے مسلمانوں کو، ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے، بہترین ٹھکانہ، الٹرنیٹ بیس مسلمانوں کو حاصل ہو گیا. 77 سال پہلے بر عظیم کے مسلمانوں کو ٹھکانہ پاکستان کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمت ہے کہ جو کہ ہمیں دی ہے. اور یہ پاکستان کس دن جو ہے وہ ہمیں دیا گیا؟ عطیہ خداوندی، آپ اس پر بھی ذرا غور کیجئے، شب جمعہ اور رمضان مبارک اور اس کی 27ویں شب، یعنی 27ویں شب اور شب جمعہ، یہ دو راتیں جمع ہوئیں اور رمضان مبارک کی قیمتی ساتھ ہیں. 27ویں شب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پاکستان کی دولت عطا فرمائی. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر یہ پاکستان کو جو ایٹامک پاور بنایا ہے، آپ اس سے بھی اندازہ کیجئے کہ دنیا کی یہ 7ویں، عالم اسلام کی یہ 1ویں اور ایشیا کی یہ 3ری بڑی ایٹمی طاقت ہے یہ مملکت خداداد پاکستان. یہ نعمت سے سرفراز کی اللہ تعالیٰ نے. اچھا، یہ نعمت کیوں دی پاکستان کی صورت میں؟ اور 1400 سال پہلے مکے کے مہاجرین کو مدینے کی صورت میں وہاں الفاظ آئے لعلکم تشکرون، کہ تاکہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ. اور سورہ انعام میں بھی یہی الفاظ آتے ہیں کہ یہ اللہ نے تمہیں جو خلافت دی ہے لیبلوکم فیما آتاکم، اس لیے کہ تاکہ اب وہ تمہیں آزمائے کہ تم کیا کرتے ہو، تم کیا طرز عمل اختیار کرتے ہو، اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہے وہ ماضی اصل میں کہ جو کہ سامنے ہمارے آیا. پاکستان اسلام کی بنیاد پر وجود میں آیا، 27ویں شب کو، شب جمعہ کو، رمضان مبارک کی ساتوں میں اللہ تعالیٰ نے شدید مخالفانہ ماحول میں یہ پاکستان کی نعمت ہمیں عطا فرما. اب لازم بات ہے کہ پاکستان کی سلامتی، اس کا انحصار کن چیزوں پر ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی کسی بھی شے کے جو بھی سلامتی ہے اس کے انحصار کن چیزوں پر ہوتا؟ پہلی چیز یہ کہ اس شے کے قیام کی بنیاد کیا تھی، یہ پتہ ہونا چاہیے. پھر دوسری شے یہ ہے کہ اس شے کی اہمیت کیا ہے، اس شے کی امپورٹنس کیا ہے، جب بھی پھر اس کی سلامتی کے حوالے سے اقدامات کیے جاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اس شے کی بقا اور استحکام کے لیے جو ایک عملی جدوجہد کی گئی وہ کس پیمانے پر کی گئی، کتنی قربانیاں ہیں کہ جو کہ دی گئی، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ نظریاتی اور جغرافیائی لحاظ سے سرحدوں کی جو بھی حفاظت ہے، تو لہٰذا اس کا اہتمام کس درجے پر جو ہے وہ کیا گیا، یہ کسی بھی شے کی سلامتی کے لیے یہ بنیادی چیزیں ہوتی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ماضی کے جھروکوں میں ہم نے ذرا جھانکا ہے کہ یہ پاکستان کی نعمت، کن مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت خداوندی ہمیں عطا فرمائی. اب ذرا حال پر چلتے ہیں، یعنی پاکستان ہمیں حاصل ہو گیا، اور جس طرح سے بھی سورہ انفال کی آیت نمبر 26 میں نے آپ کے سامنے رکھی تعویل خاص اور تعویل عام کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ تھی کہ تاکہ ہم شکر بجا لائیں. مکے والوں نے تو، مکے کے مسلمانوں نے شکر کا حق ادا کیا واقعتاً، مدینے میں آ کے کس طرح سے دین اسلام کے غلبے کے لیے جدوجہد فرمائی اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بہرحال یہ ہے کہ آگے دیکھیں آیت نمبر 27 سورہ انفال کی، وہ بھی بڑی اہم ہے. اہل ایمان سے فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اے ایمان کے دعوے دارو، دیکھو اللہ اس کے رسول سے خیانت مت کرنا. تم امین ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ امانت ہے کہ جو کہ دی ہے مدینے کی صورت میں 1400 سال پہلے، اور 77 سال پہلے پاکستان کی صورت، یہ امانت ہے تمہارے پاس، اس میں خیانت نہیں کرنا. وتخونوا اماناتکم، اور اپنی امانتوں کی بھی پاسداری کرنا، اس میں بھی خیانت نہ کرنا. بان تم تعلمون، یعنی جانتے بوجھتے. تو بہرحال یہ ہے کہ اب حال پر ذرا نظر کریں، قیام پاکستان کے بعد ہمارا کیا حال ہے. 77 سال گزرنے کے بعد آج پاکستان کی جو نئی نسل ہے، اس کو پاکستان کا مطلب جو سمجھایا جا رہا ہے واقعتاً وہ بڑا بھیانک، اور وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ اس پر کلام کیا جائے اور نوجوان نسل کو بتایا جائے کہ پاکستان کا اصل مطلب کیا تھا، اس کی اصل بنیاد کیا تھی. اب دیکھیے، اس وقت جو نظریات عام کیے جا رہے ہیں وہ کیا کیے جا رہے ہیں، جیسے ہی 14 اگست قریب آتی ہے، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پر یہ سیکولر طبقہ ہے کہ جو کہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتا نظر آتا ہے. ایک نظریہ یہ فلوٹ کیا جاتا ہے کہ جو پاکستان کے معمار تھے، معمار پاکستان اور جو مصور پاکستان تھے، قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال مرحوم، یہ نظریہ پاکستان میں اسلام کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ تو سیکولر یعنی پاکستان چاہتے تھے، یعنی مصور پاکستان بھی اور معمار پاکستان، یہ دونوں سیکولر پاکستان چاہتے تھے، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. معاذ اللہ، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس یعنی اس حقیقت کو بھی واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا یہ بڑا جھوٹ ہے کہ جو کہ بولا گیا. اسی طرح سے ایک نظریہ یہ فلوٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی دو قومی نظریے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ دشمن ملک میں کھڑے ہو کے ہمارے ایک سیاستدان نے جو کہ ابھی لندن میں پڑا ہوا ہے، لہٰذا یہ ہے کہ اس نے تو کھڑے ہو کر بھری محفل میں، یہ آن ریکارڈ اس کا یہ کوٹیشن ہے اور یہ الفاظ ہیں، اس نے یہ کہا تھا کہ دا ڈویژن آف دا سب کانٹیننٹ واز دا گریٹسٹ بلنڈر ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ، یعنی انسانی تاریخ میں یہ بر عظیم کی جو یہ تقسیم ہوئی ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے، فاش غلطی ہے کہ جو کہ کی گئی، بلنڈر ہے کہ جو کہ کیا گیا. ماں سر، یہ یعنی ہندوستان دشمن ملک میں کھڑے ہو کے اس نے یہ الفاظ ادا کیے. پھر پاکستان کے آئین کا کوئی بنیادی ڈھانچہ نہیں، یہ راگ الاپے گئے کس کی طرف سے؟ ماضی میں اٹارنی جنرل آف پاکستان عدالت میں آ کے یہ بیان دیتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کا کوئی بنیادی ڈھانچہ ہی موجود نہیں. تو بہرحال یہ جو وہ نظریات فلوٹ کیے جاتے ہیں یہ کس طبقے کی طرف سے کیے جا رہے ہیں؟ یہ اصل میں وہ طبقہ ہے کہ جن کے رگوں میں مغربی نظریات ہیں کہ جو کہ ان کا غلبہ ہے، اور وہ چاہتے یہی ہیں کہ پاکستان ایک سیکولر ریاست ہے کہ جو کہ وہ بن جائے، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے. تو بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے ابطال کی ضرورت ہے کہ حقائق کی روشنی میں ابطال کیا جائے. اب آئیے ذرا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو یہ نظریہ بیان کیا جاتا ہے کہ مصور پاکستان وہ تو سیکولر پاکستان چاہتے تھے، معمار پاکستان کا تو تعلق ہی اسلام سے نہیں تھا، کوئی سوچ ہی ان کی پاکستان میں اسلام کے حوالے سے نہیں تھی. ذرا حقائق اور آن ریکارڈ چیزیں ہیں کہ جو کہ اس کو تو کوئی صرف نظر نہیں کر سکتا. سب سے پہلے مصور پاکستان علامہ اقبال کا نظریہ پاکستان کیا تھا؟ دیکھیں کیونکہ وہ شاعر تھے نا، تو اپنی شاعری کے ذریعے سے وہ ایک پیغام ہے کہ جو کہ پوری امت کو پوری دنیا کو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. مسلمانوں کے زوال اور ڈیکلائن کا جو ریزن بتاتے ہیں مصور پاکستان علامہ اقبال مرحوم اپنی شاعری میں، بڑی مشہور وہ نظم ہے جواب شکوہ، تو لہٰذا میسج دیا نا، کیا سبب بتاتے ہیں؟ کوئی اکنامک کرائسس سبب نہیں بتایا. آج یہ مغرب زدہ حکمران راگ الاپتے رہتے ہیں کہ پاکستان کا اصل مسئلہ جو ہے وہ اکنامک کرائسس ہے اور یہ صحیح ہو جائے تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا. مصور پاکستان سبب کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. سبب کیا ہے؟ قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے تم آج ذلیل و خوار. یہ ہے زوال کا سبب مسلمانوں. پھر دیکھیں مسلمانوں میں احساس ضیاء پیدا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں علامہ اقبال، اور یہ وہ موقع ہے 1924 کا کہ جب رہی صحیح جو خلافت عثمانیہ تھی اس کی بھی تنسیق ہوتی ہے، اس کو بھی ختم کیا جاتا ہے سازشوں کے ذریعے سے. تو یہ احساس ضیاء مسلمانوں کے اندر پیدا کرتے ہیں مصور پاکستان کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. یہ احساس ضیاء پیدا کرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اس مسلمانوں میں ساتھ ساتھ جوش عمل بھی پیدا کرتے ہیں کہ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر، یعنی تمہیں اسلاف کا قلب و جگر چاہیے کہ جنہوں نے قرآن کو تھاما تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت کامرانی عطا فرمائی. لہٰذا اگر تم بھی کامرانی چاہتے ہو تو اسلاف کا قلب و جگر جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کر. اور پھر مسلمانوں کو مایوسی کے اندھیرے سے نکال کر اور اسلام کے روشن مستقبل کے مبشر بن کر مصور پاکستان علامہ اقبال وہ نقشہ کھینچتے ہیں مستقبل میں اسلام کے حوالے سے. بڑے پیارے اشعار کہ آسماں ہوگا شہر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے، اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے، اور شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید انشاءاللہ. کیونکہ پیشن گوئیاں کس کی ہیں؟ الصادق المصدوق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو ایک بے اعتمادی پیدا ہو رہی تھی، تو لہٰذا وہ خود اعتمادی پیدا کرتے ہیں. مغربی تہذیب پر شدید تنقید کرتے ہیں، کیونکہ مغربی تہذیب کا ایک روپ تھا کہ جو مسلمانوں پہ پڑ رہا تھا، تو مغربی تہذیب کے اوپر جو شدید تنقید کرتے ہیں مصور پاکستان کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکا نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کم عیار ہوگا، اور تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا۔ اور کیا یعنی فہم تھا علامہ اقبال کا اس موقع پر، کیونکہ پوری مغرب کی یعنی چھان مارا تھا نا، اور دیکھ آئے تھے کہ یہ جو بھی ننگی تہذیب ہے مغرب کی، یہ عنقریب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے، اور آج آپ دیکھیں مغرب میں جا کے فیملی سسٹم بالکل تباہی کے کنارے پر۔ اور پھر 1930 کا جو الہ آباد کا خطبہ ہے، اور یہ مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہے، اور الہ آباد میں یہ تاریخی خطبہ مصور پاکستان نے دیا اور پاکستان کے قیام کی بشارت دی۔ الفاظ سنیے کیا کہتے ہیں علامہ اقبال، کہ میں ہندوستان اور اسلام کے بہترین مفاد میں ایک الگ مسلم ریاست کے بنانے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ یہ کون سا سال ہے؟ 1930، یعنی 17 سال پہلے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے لیے ایک موقع ہوگا کہ عرب ملوکیت کے تحت اس پر جو پردے پڑ گئے اس سے وہ چھٹکارا حاصل کر سکے، اور اپنے جو بھی قوانین ہیں، تعلیمات ہیں اور ثقافت ہے وہ اسلام کے مطابق اس پر وہ عمل کر سکے، اور عصر حاضر کے ساتھ وہ امہانگ ہو سکے۔ یہ تاریخی خطبہ ہے کہ جو کہ الہ آباد کا ہے۔ یہ ہے وہ اسلام کے نفاذ کا تصور کہ جس نے تحریک مسلم لیگ کے اندر ایک مثبت جذبہ ہے کہ جو کہ پیدا کیا، اور یہ پیدا کرنے والے کون تھے؟ مصور پاکستان تھے، ورنہ اس سے قبل تو صرف ہندو کا ایک خوف تھا، اور اس کے تحت پھر مسلمانوں کے حقوق کا بس ایک تحفظ تھا جو کہ مسلم لیگ کے پیش نظر تھا۔ لیکن جب یہ انجیکشن لگائے ہیں اسلام کے علامہ اقبال نے، تو پھر یہی وہ مسلم لیگ ہے کہ جو نوابوں اور وڈیروں کی جماعت سے آگے بڑھ کر یہ پوری ایک عوامی جماعت ہے کہ جو کہ بنی ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے یہ آزادی کی نعمت ہمیں حاصل ہوئی۔ تو یہ تو تھا علامہ اقبال مرحوم کا نظریہ پاکستان، کہ جس پر تیسرے کیا چلائے جا رہے ہیں کہ وہ تو سیکولر پاکستان چاہتے تھے۔ اب آئیے ذرا معمار پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا نظریہ پاکستان بھی نوٹ کر لیجئے۔ 1937 سے 1947، یہ کتنے سال بنتے ہیں؟ 10 سال، یعنی قیام پاکستان سے پہلے اسلام کی معمار پاکستان قائد اعظم نے جو تکرار کی ہے اسلام کی، واقعتاً آن ریکارڈ 100 اقتباسات ہیں، کوٹیشنز ہیں علامہ اقبال کی تقریروں سے کہ جو کہ آن ریکارڈ موجود ہیں، کہ جس میں 100 اقتباسات میں سے تکرار کس کی ملتی ہے؟ اسلام 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 معمار پاکستان کی طرف سے۔ اور برملا قائد اعظم محمد علی جناح یہ فرمایا ان تقریروں میں کہ ہمارا قانون، ہمارا جو نظام ہے، بلکہ ہر شے وہ کس کے مطابق ہوگی؟ وہ اسلام کے مطابق ہوگی۔ اور پھر قیام پاکستان کے بعد کوئی 40 اقتباسات ہیں کہ جو ان کی تقاریر سے ماخوذ ہیں، اس کی میں صرف جھلکے ہیں کہ جو کہ آپ کے سامنے رکھ دوں مختصر کوٹیشنز۔ 6 جون 1938، قائد اعظم کیا فرما رہے ہیں کہ مسلم لیگ کا جھنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہے۔ پھر 22 نومبر 1938 فرماتے ہیں اسلام کا قانون دنیا کا بہترین قانون ہے۔ 8 اپریل 1938 اسٹار آف انڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ملت اسلامیہ عالمی ہے، یہ چند ایک مخصوص خطے تک محدود نہیں رہے گی، ملت اسلامیہ گلوبل ہے، اسلامی۔ پھر 7 اگست 1938 کو کہتے ہیں میں اول و آخر مسلمان ہوں، کیونکہ علام یعنی قائد اعظم کی ذات پر بھی حملے کیے گئے نا، کہ وہ تو بالکل سیکولر تھے۔ پھر 14 نومبر 1939 کو فرماتے ہیں انسان خلیفۃ اللہ، قرآن کی آیت کی تشریح ہے، انی جائل فی الارض خلیفہ، فرشتوں سے کہا تھا نا زمین میں میں ایک اپنا خلیفہ نائب بنانے جا رہا ہوں، تو قائد اعظم فرماتے ہیں انسان خلیفۃ اللہ۔ پھر ٹائمز آف لندن کو انٹرویو دیتے ہیں 9 مارچ 1940 کو، کہتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان دو جداگانہ قوم ہیں، دو قوم نظریہ یہ بھی فرماتے ہیں۔ پھر 1940 26 مارچ کوٹیشن کیا ہے قائد اعظم کی، کہ میرا پیغام قرآن ہے، میرا پیغام قرآن ہے، یعنی جو قرآن کی تعلیمات ہیں وہ میرا پیغام۔ اور بہرحال یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی یہ کہا جائے کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال سیکولر پاکستان چاہتے تھے، تو بات سیدھی سی ہے کہ سیکولر پاکستان بنانے کے لیے سیکولر بھارت سے الگ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی سیکولر پاکستان ہی بنانا تھا تو یہ سیکولر بھارت کیا یہ کم نہیں تھا؟ کیوں پھر الگ ہوئے؟ کیوں اتنی بڑی انسانی ہجرت ہے کہ جو کہ عمل میں آئی؟ لاکھوں جانیں کیوں قربان کی گئیں؟ کیوں اتنی عصمتیں ہیں ہماری یعنی خواتین کی کہ جو یہ بلڈ لائن کراس کرتے ہوئے جو ہے وہ عصمتیں وہ قربان ہوئیں، عصمتیں وہ لوٹی گئیں؟ کیوں ہم نے یہ گوارا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے اس مصطفی دیش کے قیام کے لیے، واقعتاً اس پاکستان کے لیے سب کچھ ہے کہ جو کہ قربان کیا گیا۔ اور اگر کوئی واقعتاً آج مغرب کی جو لا دینی جمہوریت ہے اس سے اتنا ہی محبت کرنے والا ہے، اتنا ہی مر مٹنے والا ہے، اور وہاں کی جو مادر پدر آزادی ہے اس کی حسرت میں مرا جا رہا، تو بھئی اسے چاہیے کہ کسی مغربی ملک میں جا کے اپنا ٹھکانہ بنائے۔ یہاں اس مملکت خداداد پاکستان میں لا دینیت کی کوئی جو ہے وہ گنجائش نہیں، اسے پھر کسی طرح سے بھی یہاں رہنے کا کوئی اختیار نہیں۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ پاکستان بھی بھارت کی طرح سیکولر ملک بن جائے تو پھر سیکولر بھارت سے الگ ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پھر اس کے بعد کہ جب انہیں پتہ چلا کہ بھئی ایسے کچھ لوگ ہیں کہ جو کہ پاکستان کے حوالے سے ایسی ویسی کچھ باتیں مجھ سے منسوب کر رہے ہیں، تو انہوں نے پھر 1948 کو کراچی بار ایسوسی ایشن میں خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ ایک گروہ جان بوجھ کر کیوں فتنہ پردازی کر رہا ہے، فتنہ اندازی کر رہا ہے، فتنے اٹھا رہا ہے کہ بھئی پاکستان کے آئین کا معاملہ وہ شریعت کی بنیاد پر طے نہیں ہوگا۔ لہٰذا خوب خبر لی ہے کہ جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایسے عناصر کو بولی۔ تو بہرحال ایک کوٹیشن اور بڑی قیمتی ہے، اور یہ کوٹیشن ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے جو ذاتی معالج ہیں، جو پرسنل ڈاکٹر ہیں، اور ان کا نام ہے ڈاکٹر ریاض علی شاہ۔ ان کی ایک کوٹیشن ہے کہ جو روزنامہ جنگ یعنی جنگ اخبار میں 11 ستمبر 1988 کو یہ باقاعدہ چھپی، یہ کوٹیشن ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب نے یہ فرمایا کہ بالکل آخری دنوں میں کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح عوارض کا شکار ہوئے بالکل، اور طبیعت بالکل نڈھال تھی اور چل پھر بھی نہیں سکتے تھے، بولنا بھی محال ہو رہا تھا، لہذا ایک موقع پر یہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ قائد اعظم کے پاس موجود تھے اور یہ محسوس کر رہے تھے کہ قائد اعظم کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن نقاہت کی وجہ سے بول نہیں پا رہے، تو اپنا کان قریب لا کے اور ڈاکٹر نے اجازت دی کہ آپ کھل کر اپنی کیفیت بیان کریں۔ تو بہرحال پھر وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے مجھ سے جو الفاظ ادا کیے وہ واقعتاً تاریخ میں رقم کیے جانے والے۔ کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو مجھے یہ احساس ہوتا ہے، قائد اعظم کے الفاظ، کہ تم جانتے ہو کہ مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا، اور یہ کام مشکل تھا، میں اکیلے نہیں کر سکتا تھا، اور میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آ گیا۔ اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائے، جو کہ آئیڈیل وہ دور ہے خلافت راشدہ، تاکہ خدا اپنے وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت ہے کہ جو کیا تھا۔ اور جیسے میں نے یہ عرض کیا کہ یہ قائد اعظم کے جو الفاظ ہیں یہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ ذاتی معالج ڈاکٹر، اور یہ چھپے ہیں جنگ اخبار میں 11 ستمبر 1988۔ اور بہرحال یہ ہے کہ پھر قرارداد مقاصد وہ پاس ہو گئی 1949 میں، اور قرارداد مقاصد یہ پاس کرنے، یہ پہلی دستور ساز اسمبلی ہے پاکستان کی قیام پاکستان کے بعد، قرارداد مقاصد، اور اس میں گولڈن ورڈز میں یہ مینشن کر دیا گیا کہ اس پاکستان میں مملکت میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، واضح طور پر یہ وہ نعمتیں۔ اور اس کے باوجود کہا جائے کہ پاکستان وہ سیکولر ریاست وجود میں آئے، یہ نظریہ ہے پاکستان کا کوئی تعلق اسلام سے اس میں نہیں تھا، معمار پاکستان اور مصور پاکستان کے حوالے سے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تصورات، لیکن بدقسمتی آپ دیکھیں ہماری کہ یہ ساری چیزیں ہمارے بڑوں نے طے کیں، لیکن ہماری آزادی کی آج کیفیت کیا ہے، ہم کس طرح سے آزاد ہیں؟ جس طرح سے ایک شاعر ہے نا نثار ناسک صاحب، ان کا بڑا پیارا شعر ہے، انہوں نے ہماری جو آزادی کی کیفیت ہے اس کا نقشہ کھینچا بڑے سادہ سے الفاظ میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو آزادی ملی بھی تو کچھ ایسے ناسک جیسے کمرے سے کوئی صحن میں پنجرا رکھ دے، ہم اس طرح سے آزاد ہیں کہ جو کہ ہوئے ہیں۔ یعنی ہمارا آزادی کا تصور کیجئے کہ ہمارا جو کلچر ہے، ہمارا جو طرز لباس ہے، ہماری جو بود و باش ہے، رہائش، یہ کس کی طرح ہے؟ یہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمارا طرز لباس یا طرز رہائش؟ کیا رول ماڈل ہم نے ان کو بنایا؟ نہیں، بلکہ ہم تو یہود و نصارہ سے بھی آگے نکل گئے۔ جب ہی تو اقبال کو کہنا پڑا نا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر پاکستان کی سالمیت کے خلاف جو پھر ہم نے اقدامات کیے ہیں، نظریہ پاکستان سے ہمارا مستقل انحراف ہوا، اور آپ دیکھیں ہم نے دنیا کو کیا بتایا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور ہم خود اس نظریے سے منرف ہو گئے۔ اب آپ مجھے خود بتائیے کہ کیا آزادی منانے کے یہ رنگ ڈھنگ ہیں کہ جو کہ ہمیں ہر 14 اگست کو نظر آتے ہیں؟ یہ بھنگڑے، یہ ہوائی فائرنگ، یہ موسیقی، یہ مخلوط محافلیں، ساحل سمندر پر جو عیاشیاں سیلنسر نکال کے جو ہے وہ ون ویلنگ، اور کس طرح سے بڑے بڑے ساؤنڈ سسٹم لگا کے، اور جو غل غپاڑے، اور پھر سیلفیز، سیلفی کلچر، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر یعنی ہر طرح کی خرافات۔ تو عرض کرنا یہ کہ یہ جو 6 لاکھ انسان ذبح ہوئے اس بلڈ لائن کراس کرنے میں، کون جواب دے گا اس روز قیامت؟ کیا یہ ہوائی یعنی فائرنگ، یہ بھنگڑے ان 6 لاکھ مسلمان اور ہماری خواتین کی عصمتیں جو لٹی ہیں اس پر ہم یہ خوشیاں منائیں گے؟ اس پر اس طرح سے یہ آزادی منائیں گے؟ کون جواب دے گا؟ یہ ہے اصل میں درد۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر پاکستان کی سیاست آپ دیکھیں، حکومت آپ دیکھیں، ہر ایک پر یعنی سیکولرزم کا ایک لیبل ہے کہ جو کہ رنگ وہ چڑھا ہوا ہے، اور اسلام تو بس اب ایک تبرکن ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے ہر گوشے میں۔ قرارداد مقاصد پاس ہوتی ہے لیکن دستور پہ اسے فوقیت نہیں دی جاتی، قانون سازی کوئی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی، بس ایک جس طرح سے یہ دفعہ ہے اور دوسری بھی دفعات ہیں، ایک دوسری دفعہ اس کو نلیفائی کر دے گی۔ لہٰذا یہ ہے کہ کوئی اسلام کے حوالے سے پیش رفت نہیں ہو رہی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس شرک کو سب سے اوپر حاوی رکھا جاتا ہے، اس کے تحت تمام دفعات کو رکھا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی فوقیت نہیں دی گئی۔ پھر ایک لٹمس ٹیسٹ ہے ہمارا جو کہ مسلسل چل رہا ہے سود کے حوالے سے۔ یہ سود، یہ معیشت کا کینسر، یہ اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ اس پہ جو غضب بھڑکا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ اس کے رسول کا اعلان جنگ سود خوروں کے خلاف، لیکن پاکستان بننے کے بعد ہم نے اپنی معیشت کی بنیاد کس پر رکھی؟ وہ سود پر ہے کہ جو کہ رکھی، اور یعنی آئین میں تو یہ طے ہے کہ حکومت پاکستان آئین کی ایک دفعہ میں کہ وہ جلد از جلد سود کا خاتمہ کرے۔ قائد اعظم کی بھی چاہت یہ تھی لیکن ان کو موقع نہیں ملا، اللہ کو وہ پیارے ہو گئے جلدی، لیکن اس کے بعد ہم نے یہ موقع سے فائدہ اٹھا کے جب بھی کوئی سود کے خلاف محنتیں ہوتی ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل ہو، اپنی ذات اور اجتماعیتوں کی طرف سے آئین کی سطح پر جنگ ہو، عوام کی سطح پر اویئرنیس کا معاملہ ہو، اور شریعت اپیلنٹ بینچ کے فیصلے آ جائیں سودی معیشت کے خلاف کہ یہ حرام ہے اور اس کو فوری ختم کیا جائے، لیکن پھر ڈیلے ٹیکٹکس کیا ہوتی ہیں، لنگر آن کیا جاتا ہے، کیسے فلاں بینک کی طرف سے اس کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں، اپیلیں دائر کر دی جاتی ہیں، اور جب تک سپریم کورٹ میں ایک بھی اپیل لیتی ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ لنگر آن ہوتا ہے، اس پہ کوئی ایکشن لیے نہیں جا سکتا۔ کئی سو صفحات کے عدالتوں میں یہ فیصلے آ چکے ہیں سود کے خلاف، لیکن ہر دفعہ آپ دیکھیں کس طرح سے جو ہے وہ یو ٹرن لیا جاتا ہے اور لنگر آن کیا جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ سیاست کا جو گندا کھیل ہے واقعتاً پوری قوم کی سالمیت اور معیشت کو داؤ پہ لگا کے کروڑوں روپیہ یہ انتخابی سیاست پر خرچ کر کے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ طرفہ تماشا کیا ہے؟ قوم سے مذاق کیا ہے جی؟ یعنی خاص طور پر حالیہ الیکشن میں تو فارم 45 اور فارم 47 یہ تو اتنا مشہور ہو گیا، بچے کے ٹپ پر ہی یہ چیز موجود ہے کہ اسے پتہ ہے کہ بھئی یہ مسئلہ کیا ہے۔ اس نے تو اس جمہوری نظام کی بالکل قلعی ہے کہ جو کہ کھول کے رکھ دی انتخابی سیاست، جو کہ مغرب سے جو ہے وہ ہم نے لیے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اس کے دل دادا ہیں کہ جو کہ بنے ہوئے، پھر بھی جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پھر نظریہ پاکستان سے انحراف کے حوالے سے 9/11 کے بعد جو ہم نے طالبان افغانستان اپنے مسلمان بھائیوں کی جو خون کی ہولی کھیلی، کس طرح سے اپنے ہوائی اڈے فراہم کیے دشمن قوم کو، اور یہ ہے کہ انٹیلیجنس ہے کہ جو کہ شیئر کی پکڑ پکڑ کے جو ہے وہ مسلمان بھائیوں کو امریکہ کے حوالے کیا، عافیہ بہن کو جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کیا، بالکل غیرت جو ہے وہ نکل گئی. اور یہ ہے کہ یہ جو منہ کالا کیا 9/11 کے بعد، اس کو بھی دھونے کے لیے ابھی بھی تیار نہیں. اللہ نے تو انہیں طالبان افغانستان کو وہ ایمان قوت جس پر وہ قائم ہوئے اور کس طرح سے بیڑا غرق کر کے امریکہ نے کو نکالا ہے اور بے عزت کر کے نکالا، ہوش ٹھکانے اس کے آگے، لیکن ہمیں ہوش ٹھکانے نہیں آ رہا. اچھا موقع تھا کہ جو منہ کالا ہم نے کیا تھا 9/11 کے بعد امریکہ کا ساتھ دے کے، اس کو ہم دھو سکتے تھے اور قیام یعنی طالبان افغانستان کی حکومت کو قبول کر دے آگے بڑھ کے. لیکن ابھی تک نہ صرف قبول نہیں کیا بلکہ یہ ہے کہ اب کس طرح سے وہ ان کے حوالے سے وہ جنگیں چھڑی ہوئی ہیں، سرحد کے حوالے سے نفرتیں ہیں کہ جو کہ پیدا کی جا رہی ہیں، ان کے اعتماد کو ہم بحال نہیں کر پا رہے. اسی طرح سے پھر تعلیم نصاب کی آپ بات کریں تو کہاں کہاں کس گوشے کو ہم دیکھیں، اسلام کو کھرچ کھرچ کے آیات کو نکالا گیا ہے. اسلامی نصاب جو ہے وہ اپنے نصابوں سے، وہ لارڈ میکالے کا جو نصاب ہے کہ جس کا ذہن ہی یہ تھا کہ ان کے اندر سے وہ اسلام اور مسلمان ہونے کی حیثیت کو نکالا جائے، پورا نصاب اس نے اسی پلان کے ساتھ منتخب کیا، اسی کو ہم دل دادا بنا کے، اور ابھی تک وہ نصاب ہے کہ جو کہ چل رہا ہے. پھر داڑھی ٹوپی، یہ جو اسلامی شاعر ہیں ان کا کس طرح سے مذاق بنانا، بسن ویلنٹائن ڈے، یہ وہ مغربی جو بھی تہذیب ہو ہے اس کو اپنے اندر لے کر آنا. پھر ننگی تہذیب، اس وقت کالج یونیورسٹیز میں جو حال ہے مخلوط محافل کے حوالے سے، کہاں تک ہماری نوجوان نسل پہنچ گئی ہے. اب تو خدا کی حیثیت پر جو ہے وہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اب تو وہ پرانے فتنے تو چلے گئے دور، اب تو اللہ کی حیثیت کو ماننے کے حوالے سے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، اس پر کاری ضربے ہیں کہ جو کہ لگ رہی ہیں. پھر ٹرانسجینڈر ایکٹ کے قوانین پاس ہو رہے ہیں، پچھلی حکومت میں تمام بڑی جماعتوں کے تحت یہ قانون پاس ہو گیا ٹرانسجینڈر ایکٹ، بے حیائی کے دروازے کھول دیے گئے. اور بہرحال یہ ہے کہ اب یہ ختم نبوت پر کہ جو کہ ہمارے ایمان کا وہ لٹمس ٹیسٹ ہے، اس پر جو ہے وہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. عدالت کے چیف جسٹس جو ہے وہ فیصلہ فرما رہے ہیں، قادیانیوں کے حوالے سے ان کو راہ فراہم کر رہے ہیں کہ وہ اپنی جو بھی تعلیمات ہیں اس کو وہ عام کر سکتے ہیں معذر میں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہمارا حال ہے، اور نظریہ پاکستان سے جب یہ انحراف ہم نے کیا، وعدے پوری نہیں کیے، تو پھر اس کے نتائج بھی بھگتے ہیں. 71 میں پاکستان کو اللہ نے دو لخت کر دیا، ایک جو وہ بازو وہ کاٹ دیا، اور یہ ہے کہ وہ بنگلہ دیش وہ وجود میں آ گیا. اور جب 1971 میں یہ کام ہوا تو اندرا گاندھی کو یہ موقع ملا کہنے کا کہ ہم نے دو قومی نظریہ خلیج بنگال میں جو وہ غرق کر دیا، موقع ملا پھر ہمارے دشمنوں. اور پھر اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وی ہیو ایونج اوور 1000 ایئرز ڈیفیٹ، کہ یہ خلیج یعنی جب بنگال یعنی بنگلہ دیش بنا تو اس نے کہا کہ ہم نے انتقام لے لیا 1000 سالہ اپنی غلامی کا پاکستان سے، مسلمانوں سے. اور جو اب بقیہ پاکستان بچا ہے وہ بھی، اس کو بھی کتنے خدشات ہیں جو کہ خطرے لاحق ہیں، یہ ہم سب جان سکتے ہیں. تو اللہ سے ہم نے وعدہ خلافی کی، اور انحراف کا نتیجہ ایک تو یہ سارے نکلے، اور دوسرا نتیجہ وہ منافقت. 4 نشانیاں اللہ کے رسول نے بیان کی منافق کی، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے، جھگڑا ہو جائے تو غالب گلوچ پر اتر آئے. اور یہ سورہ توبہ کی آیات آپ جا کے دیکھیں کہ جب وعدہ خلافی اہل ایمان کرتے ہیں اللہ سے، وعدے پورے نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نفاق ہے کہ جو کہ وہ ڈال دیتا ہے قیامت تک کے لیے. اور یہ چاروں نشانیاں آج جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائے نفاق کے حوالے سے، وہ من وان ایز اٹ از وہ ہمارے اندر جو ہے وہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. تو یہ ماضی حال میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا بہت اختصار کے ساتھ، اب مستقبل کا نقشہ. بہرحال جو اس وقت حالات ہیں وہ مایوسی کی طرف تو ہیں، لیکن بندہ مومن کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، اور دین اسلام نے تو یہ فکر دی ہے کہ مایوسی کیا ہے، وہ کفر ہے، مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا. اور بہرحال یہ ہے کہ ہمارے سامنے تو الصادق المصدوق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں ہیں، خاص طور پر اس خطے کے حوالے سے کہ جس میں پاکستان بھی ہے، وہ یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ 400 سالہ جو احیائی مسائی ہے، یعنی دین کو دوبارہ سے زندہ کرنے کے حوالے سے جو بھی سٹرگل ہوئی ہے 400 سال پہلے کی, وہ کس خطے میں زیادہ ہوئی ہے؟ وہ اسی خطے میں, بر عظیم میں. پھر اسی طرح سے کئی مجددین امت وہ کس سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں, وہ اسی بر عظیم پاک و ہند میں. پھر امام مہندی یعنی قرب قیامت جو وہ کفار سے جو بھی جنگ ہوگی وہ بڑی عظیم جنگ امام مہندی کی قیادت میں, ان کے لیے مدد کے لیے جو لشکر جائیں گے وہ علاقہ کس کیا آتا ہے روایت میں نام اس کا خراسان کا علاقہ, اور یہ خراسان ایران پاکستان افغانستان کا ایک جوائنٹ پیچ ہے کہ جو کہ وہ اس میں شامل. اور لازم بات ہے کہ جب یہ لشکر نکلیں گے اسلام کے دفاع کے لیے تو لازم بات ہے کہ اس خطے پر کچھ نہ کچھ اسلام کے حوالے سے کچھ ورکنگ وہ پہلے ہو چکی ہوگی, جبھی تو لشکر نکلیں گے. تو یہ پیشن گوئیاں موجود ہیں. پھر پہلی نظریاتی مملکت ہے مدینہ کے بعد کے جو نظریاتی سطح پر یہ پاکستان یہ مملکت ہے اسلام کے نام پر جو کہ وجود میں آئی. تو بہرحال یہ ہے. اور پھر وہ اقبال کو کہنا پڑا نا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے. یعنی میرے عرب کون؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال یہ پیشن گوئیاں موجود ہیں. دعوت فکر کیا ہے کہ پاکستان کی جڑ اور بنیاد اسلام کے سوا کوئی نہیں, اور پاکستان کی جو بقا اور سلامتی ہے وہ بھی کس کے ساتھ جڑی ہے؟ وہ بھی اسلام کے قیام کے ساتھ جڑی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ اس بنیاد پر ہم وہ ایک ہو جائیں اور ایک وحدت کا مظاہرہ یہ مملکت خداداد پاکستان کے باسی کریں. اور بہرحال اس میں ہماری پھر ذمہ داریاں کیا ہیں؟ آخر میں چند گزارشات اس حوالے سے. پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ انفرادی سطح پر, یعنی کچھ ذمہ داریاں انفرادی ہیں کچھ اجتماعی ہیں, انفرادی سطح پر ہم نے جو بھی گناہ کیے ہیں کوتاہیاں کی ہیں جو بھی وعدہ خلافیاں کی ہیں, اب پہلا کام یہ کریں انفرادی سطح پر اللہ تعالی کی جناب میں توبہ کریں. یہ ہے سب سے اہم بات. ہم نے اللہ کو ناراض کیا, فیصلہ کن ہے, اللہ کی مدد ہے. مدد کب آئے گی؟ کہ جب ہم اللہ کو راضی کریں. ناراض کیا ہے تو اب اس کو راضی کریں, توبہ کریں, قرآن حکیم کی طرف رجوع کریں اور اس کو اپنا اڑنا بچھونا بنائیں, اپنا امام بنائیں. پھر انفرادی توبہ کے ساتھ ساتھ دنیا کے عذاب سے بچنے کے لیے اجتماعی توبہ ہے کہ جو کہ ہمیں کرنی, کیونکہ اقبال کہتا ہے نا کہ فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. لہذا یہ ہے کہ ملت اجتماعی سطح پر جو بھی توبہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم واقعتاً کسی ایسی تحریک میں کہ جو منظم انداز سے نفاذ اسلام کی کوشش کر رہے ہیں اس میں بالفعل جو ہے وہ شامل ہو جائیں. اور یہ پھر اجتماعیت ہے کہ جو کہ عوام الناس میں جو بھی اس وقت ماحول اور کیفیات ہیں بڑی خرابی کی طرف ہے اس کا شعور اور احساس جو ہے وہ پیدا کرے, اور حکومت وقت سے بھی ہمدردانہ ابتدان یہ اپیل کرے کہ واقعتاً تم نے جس نام پر پاکستان حاصل کیا اس کے لیے تم آگے بڑھو, اسلام کے فروغ کے لیے جو ہے وہ شریعت اسلامی کے نفاذ کے لیے تم آگے بڑھو, ہمیں تمہاری سیٹ نہیں چاہیے, تم اپنے ہاتھوں سے وہ کام کر دو بنیاد پر پاکستان کو لے آؤ, ہمیں تمہاری سیٹ نہیں چاہیے, وہ تمہیں مبارک. لیکن جس بنیاد پر پاکستان حاصل کیا اس میں پیش رفت ہو. اور بہرحال یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ اجتماعیت یہ تحریک اپنی تعداد کو بڑھاتی جائے اور ایک مؤثر پریشر گروپ ہے کہ جو کہ بنا کر, اور پھر یہ ہے کہ حکومت وقت پر یہ پریشر ڈالا جائے کہ دیکھو ہم نے دعوت کے ذریعے سے تم تک یہ پیغام پہنچایا تم نے نہیں مانا, اب ہم جو ہے وہ ایک معتدب تعداد میں ہیں اور اب ہم جو ہے وہ یہاں سے اٹھیں گے نہیں جب تک کہ تم اسلام کے حوالے سے پیش کر دیے کر. ایک منظم پرامن احتجاجی تحریک کے ذریعے سے ایک ایک کر کے مطالبات وہ رکھے جائیں اور منواتے چلے جائیں. لہذا یہ پرامن منظم احتجاجی تحریک یہ تین الفاظ ہیں کہ جو واقعتاً استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ 80s سے یہ پورا لائحہ عمل دے رہے ہیں. کتابیں موجود ہیں, رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب مختصر سا کتاب چاہے پڑھیں, اور یہی وہ تحریک ہے کہ جس کو آج علماء کرام وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. یعنی 2010 میں جامعہ اشرفیہ لاہور میں علماء کرام مختلف مقادب فکر اکٹھ ہوتا ہے اور مسئلہ کیا ہے مشاورت میں اسلام کیسے نافذ ہو پاکستان میں. نتیجہ کیا نکلتا ہے تمام علماء کے اکٹھ کا, تمام اس بات پر متفق ہوتے ہیں کہ پرامن احتجاجی تحریک کے ذریعے سے اس مملکت میں ہم اسلام کی تنفیذ کی کوشش کریں. ہم جانے لینے کی بات نہیں کریں گے, جانے دینے کی بات کریں گے. ہاتھ نہیں اٹھائیں گے, ہم پر گولیاں برسائے جائیں گے, ہم سہیں گے اس کو. لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے اس سے پہلے ہم نہیں اٹھیں گے, اسلام کے حوالے سے پیش قدمی کریں, منکرات کا جو ہے وہ خاتمہ کریں. اور لازم بات ہے کہ جب یہ اجتماعی توبہ ہوگی موثر یعنی تعداد میں, نقش دنیا میں اب آ رہے ہیں کس طرح سے پرامن احتجاجی تحریکیں ہیں کہ جو کہ یعنی اسلام دشمن عناصر کو بھاگنے پر مجبور کر دیتی ہیں. پوری دنیا میں کئی واقعات ایسے ہو چکے, یہ واحد راستہ ہے کہ جو کہ اب نظر آتا ہے. انتخابی سیاست ہے, کچھ نہیں ہونے والا, یہ سارا ڈھکوسلا ہے کہ جس کی کلئی وہ کھل چکی. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی, اللہ کی مدد فیصلہ کن ہے. سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, ان تنصروا اللہ ینصرکم. دیکھو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دو گے, تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ اللہ سے معاملہ دو طرفہ ہے, تم آگے بڑھو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کو آئے گا, ثبت اقدامکم, اور تمہارے قدموں کو جما دے. اور اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں. اغیار تو وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں پاکستان اس کی ایٹمی صلاحیت کو ختم کرنا, اور مشرق وسطی میں اس وقت جو تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جو ہے وہ اس وقت پورے معاملات جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کے معاملات فرمائے. دشمنوں کا تو پلان کیا ہے, جسے شاعر نے بڑے پیارے اشعار ہیں آخر میں وہ سنا کے بات ختم کر رہا ہوں. شاعر کہتا ہے کہ وطن کی فکر کر ناداں, مصیبت آنے والی, تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں, چھپا کر آستین میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے, انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں. اور کہتا ہے کہ یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر, زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں. واقعتاً یہ مملکت حدودات پاکستان کی جو بنیاد ہے استحکام کی سلامتی کی, وہ سراسر اسلام ہے, اسی کی طرف ہمیں پیش قدمی کرنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً اس مملکت خداداد پاکستان کو اغیار کی جو بھی سازشیں ہیں اس سے بھی محفوظ فرمائے, اور واقعتاً ہمیں اس کی جو نظریاتی اور جو بھی جغرافیائی سرحدیں ہیں اس کا ہمیں محافظ بنائے, اور پاکستان کو واقعتاً صحیح معنوں میں اسلام کا گہوارہ بنا دے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے. میں نے یہ چند باتیں ہیں کہ جو بڑی اختصار کے ساتھ کی ہیں. یہاں کتابیں موجود ہیں عبدالصمد صاحب, کتابیں یہاں پر موجود ہیں. جی, دو کتابوں کا سیٹ ہے کہ جو کہ اس وقت یہاں پر موجود ہے, استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمتہ اللہ, اور یہ موضوع سے متعلق خاص طور پر 14 اگست کے حوالے سے اس یعنی دو کتابوں کے سیٹ کو جتنا عام کیا جائے وہ واقعتاً یہ قیمتی تحفہ بھی ہمارے اعضاء و اقارب کے لیے ہوگا, اور اس فکر کو کہ واقعتاً یہ پاکستان کی قدر وہ ہمیں پتہ چلے آزادی کی. تو یہ پہلی کتاب ہے, موجودہ عالمی حالات کے تناظر میں اسلام اور پاکستان کا مستقبل. موجودہ عالمی حالات کے تناظر میں اسلام اور پاکستان کا مستقبل, یہ بڑا خوبصورت انالیسز ہے کہ جو کئی سالوں پہلے کا ہے ڈاکٹر صاحب کا رحم اللہ, لیکن آج ہم پڑھیں گے تو آپ کو بالکل آج کا نقشہ ہے کہ جو کہ اس میں نظر آئے گا اور اس کا حل بھی نظر آئے گا. اور واقعتاً جو یہ سازش ہوتی ہے کہ یہ علامہ اقبال اور قائد اعظم یہ سیکولر پاکستان چاہتے تھے, اس کے لیے دوسرا کتابچہ ہے علامہ اقبال قائد اعظم اور نظریہ پاکستان. لہذا اس تناظر میں بھی یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ مصور پاکستان اور معمار پاکستان کا اصل نظریہ وہ کیا تھا پاکستان کے حوالے سے. تو یہ کتابیں یہاں پر موجود ہیں بہت ہی رعایتی قیمت میں, قیمت تو بڑی معمولی ہوتی ہے, اصل جو خزانہ ہے وہ تو اس کے تحریر ہوا کرتی ہے اور جو بھی مواد ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے, اور آخری سانس تک ہمیں دین اسلام کے لیے تن منتھن قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.